الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. صدق الله العظيم. سورة الكهف میں مختلف مضامین اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے واقعے کے ذیل میں ذکر فرمائے ہیں. مکمل واقعہ اصحاب کہف کا تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دو اشخاص کی، دو آدمیوں کی، دو افراد کی مثال بیان فرمائی. پھر اس کے بعد دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرمائی. اصحاب کہف کے واقعے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان والے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کر گزرے ہیں، اور اہل ایمان حالت میں، پریشانی میں، مصیبت کے موقع پر کبھی ایسے حالات آ جائیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے. دوسرے وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے، آپ بھی اصحاب کہف کی، یعنی اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو جن چیزوں کا اہتمام کیا تھا، جماعت بنائی تھی، ایک آپ بھی جماعت بنائیے. ان کے ساتھ میں نہتے لوگ تھے، آپ کے ساتھ بھی نہتے لوگ رہیں گے. وہ اپنے غار میں کتاب کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ بھی کتاب پڑھ کر کے سنائیے ان کو. اور آپ اللہ رب العزت کی باتوں پر اعتماد کیجئے، کیونکہ اللہ کی باتیں بدلنے والی نہیں ہیں. لوگوں کے مختلف تجربات اور روزمرہ کے ان کے تحقیقات بدلتی رہتی ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صحابہ کے ساتھ لگے رہیے جو اگرچہ دیکھنے میں کمزور ہیں، مال اور اسباب کے اعتبار سے خستہ حالی کا شکار ہیں، لیکن یہ اللہ کے پاس مقرب ہیں، اللہ کے قریب رہنے والے لوگ ہیں. اور دنیاوی زندگی کی رونق جن کے پاس میں ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے دل غافل ہو گئے، ذکر سے بے نیاز ہو گئے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، نفسانی خواہشوں کی پیروی میں پڑے ہوئے ہیں، معاملہ حد سے ان کے بڑھ گیا ہے. ایسے لوگوں کی آپ نہ بات مانیے، نہ رائے لیجئے، نہ مشورہ لیجئے. اور سنا دیجئے لوگوں کو کہ حق آ چکا ہے، اسلام آ چکا ہے، جسے اسلام قبول کرنا ہے کرو، جسے نہ کرنا ہے نہ کرو، نتیجہ ظاہر ہونے والا ہے، کریں گے۔ اس کے بعد میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، نیک لوگوں کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جو بنائیں گے، جنتوں کا جو تذکرہ فرمایا گیا اس کا اشارہ یہاں ہے۔ پھر اس کے بعد میں جہنم والوں کا بھی تذکرہ ہے، احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل وغیرہ کے ذریعے سے۔ اس کے بعد دو افراد کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، ایک مومن، ایک طرف مومن ہے، دوسری طرف کافر ہے، یا بعض لوگوں نے کہا ہے، بعض مفسرین نے، دونوں ہی مومن آدمی تھے۔ ایک مال میں اور مال کی محبت میں، حب مال میں مبتلا ہو گیا، وہ خسارے میں پڑ گیا، اس کی مثال بیان کی گئی۔ دوسرا سچا مومن تھا، جو مال کو مال کے راستے میں لگا دیا، جو صحیح راستہ تھا، صحیح مصرف تھا، تو ایک مال کی محبت میں گرفتار ہو کر آخرت کا انکار کر بیٹھا، اور اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین اس کے دل سے نکل گیا، مال کو اپنے بل بوتے پر کمانے کا احساس اس کے اندر آ گیا، اور اللہ کا احسان بھول گیا کہ دیوی قوت اللہ کی تھی، دیا ہوا تجھے اللہ نے تھا، اس ساری چیز کو بھول کر کے وہ اترانے لگا، اور یہاں تک پہنچ گیا کہ اب یہ مال ختم نہیں ہوگا، یہ جو بڑی فیکٹری لگائی ہے، جو بڑا باغ میں نے لگا دیا ہے، اس کو یہ غرہ تھا کہ اب یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کے پیچھے اتنے ورکر کام کر رہے ہیں، اتنی مشینی کام کر رہی ہے، اور اتنے لوگوں کا عملہ کام کر رہا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا باغ ہمارا۔ تو اس کو اس مومن نے سمجھایا کہ ایسی چیز نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پل بھر میں کایا پلٹ دیتے ہیں، صبح ایک حال ہے، شام ایک حال ہے، سمجھایا اس نے، اور کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، اور کہنے لگا کہ میرے پاس فی الحال مال نہیں ہے، لیکن مجھے جو ملنے والا ہے وہ بہت کچھ ملنے والا ہے، اتنا ملنے والا ہے تیرے گمان میں بھی نہیں آ سکتا، اور نہ میں سوچ سکتا ہوں اس کے بارے میں۔ حضرت شاہ عبد القدس گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کی حالت بہت ہی، بڑے فقر اور مجاہدے والے تھے، عجیب قصے ان کے مشہور ہیں، حضرت کے زبانی بھی ہم نے سنا ہے، بڑا ہی مجاہدہ فرمایا کرتے تھے۔ مجاہدوں میں سے نقل کیا گیا ہے کہ یو پی کی سردی میں، سردی کے بالکل جاڑے کے موسم میں، صبح کے موقع پر تہجد کے وقت میں اپنے مریدین اور منتسبین متعلقین سے کہا کرتے تھے کہ مجھے نہلاؤ، پیٹ پر پانی ڈالو ٹھنڈا، اس سردی کے عالم میں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت طبیعت ناساز ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دالو، تم میری مجبوری نہیں سمجھتے۔ مریدین نے ان کے حال پر رحم کرتے ہوئے اپنے اعتبار سے سوچا، وہ اپنے اعتبار سے فرما رہے تھے، تو ان کی رعایت میں ان لوگوں نے نہیں ڈالا۔ تو کہتے ہیں کہ ذکر اللہ کی جو گرمی تھی ان کی، اس کی وجہ سے پیٹ میں شاپیں پیدا ہو گئی، ایسے مجاہدے والے آدمی تھے۔ تو ان کا یہ حال تھا کہ گھر میں بھی فقر والی زندگی، اب بیوی کبھی کبھی کہتے تھے کچھ تو ہونا چاہیے، وہ کہتے تھے عنقریب ملنے والا ہے، کچھ تو ہونا چاہیے، گھر میں کچھ تو اسباب ہوں، کھانے پینے کا سامان ہو، وہ یہ یقین سے کہتے تھے کہ عنقریب ملنے والا ہے، یعنی آخرت میں ملے گا ہم کو اللہ کی طرف سے، اور بہت ملے گا، یہ یقین تھا ان کا۔ تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تجھے جو باغ ملا ہے دنیا کا، اس سے بہتر باغ ملے گا، اور تیرا باغ جو ہے جل کر راکھ ہونے والا ہے۔ ہوا ویسے ہی، مفصل واقعہ بیان کر دیا اللہ رب العزت نے کہ انسانوں کو اپنے مال و دولت پر اترانا نہیں چاہیے، اور اپنی کمائی کو اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کا دیا ہوا احسان اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھنی چاہیے، غرور میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ آج کی اس ان آیتوں میں جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، لوگوں کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجیے۔ کیا ہے دنیاوی زندگی کی مثال؟ کما ان انزلناہ من السماء، پانی ہے، جیسے کہ پانی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ فاختلط به نبات الارض، زمین کی ہریالی اس کے ساتھ مل گئی، اور گھنی ہو گئی. فاصبح حشیما, پھر وہ چورا چورا ہو گئی ایک مدت کے بعد. تدروح الریاح, چورا ہونے کے بعد میں پھر اس کو ہوائیں لے کر اڑنے لگی. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر مکمل اختیار, مکمل قدرت, مکمل تصرف رکھنے والے ہیں. مثال میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال یوں سمجھو جیسے ایک پانی ہے آسمان سے برستا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہریالی اگ گئی, ہریالی سے ایک رونق آ گئی, اب لوگ اس کو استعمال کریں گے, کسان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, لوگ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, غلہ اس سے نکل رہا ہے, بیج اس سے نکالے جا رہے ہیں, اس کو کھا لیا بھی, پی لیا بھی, مزے بھی لے لیے اس کے ذریعے سے. پھر کیا ہوا, سامان نکالنے کے بعد میں, جو کام کی چیزیں نکالنے کے بعد میں پوری ہریالی کیا ہو جاتی ہے, سوکھ کے راکھ ہو جاتی ہے, یا تو اسے جلا دیا جاتا ہے یا ویسے ہی دھوپ میں جلتے 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 خود ہی بھوسے کی شکل میں بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, تجروح الریاح, ہوائیں اڑا کر کے پورا صاف میدان بنا دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ہم نے زمین کے اوپر بڑی بڑی چیزوں کو قائم کیا ہے. پانی پڑنے کی وجہ سے جیسے تھوڑی دیر کے ہریالی آ جاتی ہے, ہم نے دنیا کے اوپر بھی بڑے بڑے پہاڑ لگا دیے, پانی کا انتظام کر دیا, گھروں کو بسا دیا, انسانوں کو بسا دیا, جانوروں کو بسا دیا, سمندری مخلوق, یہ مخلوق وہ مخلوق, کتنے دن رہے گی, جیسے ہریالی رہتی ہے ویسے ہی تھوڑے دن یہ زندگی رہے گی, یہ پہاڑ بھی تھوڑے دن رہیں گے, یہ پانی بھی تھوڑے دن رہے گا, یہ سمندر بھی تھوڑے دن رہے گا, پھر اس کے بعد کیا ہو جائے گا, جیسے ہریالی ختم ہو جاتی ہے بالکل چٹیل میدان ہو جاتا ہے, زمین پوری چٹیل میدان ہونے والی ہے, بڑی بڑی بلڈنگوں سے کچھ ہونے والا نہیں, بلڈنگ تو خود انسان کی بنائی ہوئی ہے, اللہ کی بنائی ہوئی جو مضبوط مخلوق ہے وہ بھی فنا ہونے والی ہے. پہاڑ, پہاڑ آدھا اندر ہوتا ہے آدھا اوپر ہوتا ہے, تو وہ بھی بالکل روئی کی طرح قیامت کے دن اڑنے والا ہے. تو جب اس کو ایسے بنا دیں گے ہم تو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں کیا ہے, کیا حیثیت رکھنے والی ہیں. تو دنیاوی زندگی کی مثال تو ایک گھاس پھوس کی طرح سے ہے, یہ گھاس پھوس تھوڑی دیر کے لیے رونق دکھتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. ایسی دنیا کے اندر تمہارے ساز و سامان, تمہارے حالات, جتنی بلڈنگیں ہیں, جتنا مال و اسباب ہے, تھوڑے دن کے لیے رہے گا پھر ختم ہو جائے گا, اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا, اللہ کو ہر چیز پر مکمل کنٹرول ہے, مقتدر ہے اللہ کی ذات, مکمل قدرت والی ذات, مکمل تصرف والی ذات, مکمل ملکیت والی ذات. نہ اس میں ہمارا کچھ دخل ہے دنیا کے اندر, نہ ہماری ملکیت ہے, نہ ہمارا تصرف ہے, تھوڑے دن کے لیے اللہ نے رہنے کے لیے دیا ہے. آگے بیان فرماتے ہیں, المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا, مال ہو اور بچے ہوں, اولاد خاص کر کے بیٹے, زینۃ الحیاۃ الدنیا, دنیاوی زندگی کی رونق ہے, رونق کتنے دن رہے گی, مال ہوگا تو مال کتنے دن رہے گا. اولاد پہ بھی اترایا تھا نا وہ پیچھے والا آدمی, وہ کہنے لگا تھا کہ تیرے پاس زیادہ خاندان کنبا نہیں ہے, میرے پاس خاندان کنبا زیادہ ہے, میرے بیٹے زیادہ ہیں, مال مجھے میرے پاس زیادہ آئے گا, اسباب میرے ساتھ زیادہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں المال, مال کے اوپر اتراتا ہے, مال دنیاوی زندگی کی رونق ہے, زینت کی چیز ہے, زینت کی چیز مضبوط اور پائیدار نہیں ہوتی ہے, شو پیس جو ہے زیادہ دن تک اس کو مضبوط نہیں رکھا جا سکتا, شو کے لیے ہے وہ چیز. تو دنیاوی زندگی کی جو رونق ہوتی ہے وہ زیادہ پائیدار اور مضبوط نہیں ہوتی ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا, باقی رہنے والے اعمال نیک کام ہیں. مال فنا ہونے والا ہے اور اولاد یہ بھی ختم ہونے والی ہے, ساتھ میں تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے, قبر میں تم کو اکیلے جانا ہے, بیٹے تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے, اعمال ساتھ میں آنے والے ہیں اور اعمال اپنی شکلوں کے ساتھ آنے والے ہیں. مال آئے گا ساتھ میں ایسا بھی نہیں ہے, مال اپنی شکل کے ساتھ آئے گا, مال ہو اولاد ہو یہ دونوں ساتھ میں نہیں آئیں گے. مال کو صحیح رخ پر استعمال کرنا, صحیح مصرف میں استعمال کرنا, صحیح جگہ میں استعمال کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے یہ, اور مال کو دنیاوی زندگی کی رونق ہی سمجھنا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے. مال کو ترجیح نہیں دینا چاہیے آخرت کے مقابلے, مال ہی سب کچھ ہے, پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پیسہ ہے تو لے سکتے ہیں, پیسہ ہے تو وہ لے سکتے ہیں, ایک ذہن میں بیٹھا ہوا ہے ہر شخص کے, پیسہ سب کچھ نہیں ہے, یہی تو دل میں بٹھانا ہے. سورہ کہف کے خاص طور پہ جو مضامین آ رہے ہیں تعلق مع اللہ کے دنیاوی زندگی سے بے رغبتی کے، اس سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، حقیقی چیز تو اللہ سے تعلق قائم کرنا، نیک اعمال یہ اصل چیز ہے اور آخرت میں یہی چیز کام آنے والی ہے۔ تو مال کا حق مال ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، اس کو رونق سمجھنا ہے، اور رونق تھوڑے دن ہی ہوتی ہے، مال کو ہمیشہ رہنے والا مت سمجھو، تھوڑے دن رہے گا اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ بیٹوں کو اپنے ساتھ آنے والا مت سمجھو، دنیا ہے تو بیٹے ہیں، دنیا کے بعد جیسے یہ روح قبض ہو جائے گی بیٹے بھی آپ کے ساتھ آنے والے نہیں ہیں، یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کہا گیا ہے، اور جس کے پاس میں بیٹے ہیں پر انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ بڑی نعمت والی بات ہوتی ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کا ٹائم بچ گیا۔ وہ یہ فرماتے ہیں مال اولاد کے چکر میں آدمی اپنا بہت وقت ضائع کرتا ہے، اور ان کو اولاد نہیں تھی، انہوں نے اس کی قدر بھی کی حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فرمایا کہ جن کو اولاد نہیں ہے ان کو واقعتاً قدر کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مذاق میں کہی یہ بات، انہوں نے کہا کہ وقت بہت بچ جاتا ہے، آدمی بہت کچھ کام کر لیتا ہے اس کے اندر جس کو اولاد نہیں ہے، تو اولاد نہ ہونا بھی ایک بڑی نعمت ہے، اور اس میں اللہ کی بڑی مصلحت بھی ہے، اس کی اولاد ہوگی آگے جا کر کیا کرے گی، آگے آنے والا واقعہ ہے وہ کہ جس کے بچے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا تھا۔ تو اولاد بعض دفعہ وبال جان بن جاتی ہے آدمی کے لیے، آخرت کے اعتبار سے وبال بن جاتی ہے، تو نہ دینا اللہ کی مصلحت ہے، دینا بھی اللہ کی مصلحت ہے، دی ہے تو پھر اس کی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، نہ دی ہے تو شکر کرتے ہوئے وقت گزار لینا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، باقی رہنے والے اعمال نیک ہیں، نیک اعمال ہیں جو تمہارے پروردگار کے پاس ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ اکرام سے عرض کیا کہ تم لوگ باقیات صالحات کو خوب کیا کرو، جمع کر لو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ باقیات صالحات کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ باقیات صالحات ہیں، یہ رہنے والی چیزیں ہیں، یہاں بھی رہیں گی وہاں بھی رہیں گی، یہاں بھی وہاں بھی نہیں، قبر میں بھی رہیں گی، دنیا بھی رہیں گی، قبر میں بھی رہیں گی، حشر میں بھی رہیں گے، پل صراط پر بھی رہیں گے، جنت میں بھی رہیں گی یہ چیزیں، کیونکہ انہی چیزوں کا اثر ظاہر ہونے والا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ چھوٹا کلمہ ہے، وزن کتنا زیادہ ہے اس کا نام اعمال کے اعتبار سے، آدھے نام اعمال کو بھر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ زمین سے آسمان تک سبحان اللہ کا وزن ہے، الحمدللہ کا وزن ہے، اللہ اکبر کا وزن ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو زمین سے آسمان تک ثواب سے بھر جائے گی یہ خلا، الحمدللہ کہیں گے تو ثواب سے بھر جائے گی یہ خلا۔ 500 سال کا مسافت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ثواب دے رہے ہیں، یہ زمین سے لے کر کے آسمان تک ثواب دیا جا رہا ہے پوری خلا بھر کر کے، اور جملہ کتنا ہے دینے پہ آتے ہیں، اللہ کی نوازش دیکھیے کہ ایک مختصر سا جملہ ہے، انعام کتنا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الباقیات الصالحات ہیں یہ چیز۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو کہا تھا کہ اپنی امت کو کہہ دینا، میرا پیغام یہ پہنچانا کہ جنت کی زمین پوری خالی ہے، تم کو اگر بھرنا ہے کچھ تو سبحان اللہ کہہ کر بھرتے جاؤ، جیسے جیسے تمہاری امت کا ایک ایک فرد سبحان اللہ کہے گا اس کے لیے ایک ایک درخت لگتے جائے گا۔ باغ لگانا ہے، پورا پلاٹ وہاں پر خالی ہے اللہ کے فضل سے، اب اس پلاٹ کو اپنے ذریعے سے، آخرت کی کرنسی یہی ہے، اب ہم لوگ تھوڑی سی کرنسی کے لیے ایک بڑی جگہ مل گئی کوئی، اس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، ساری زندگی اسی میں گزر جا رہی ہے، بناتے بناتے گزر بھی چلے جاتے ہیں، اور وہاں بنتا کچھ نہیں ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان دیے ہیں، اعمال کی بھی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے، اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اگر اس کے اوپر غور کر لے کوئی شخص کہ اللہ کی طرف سے ایک پلاٹ تو ہمارا قائم ہے وہاں پر اہل ایمان ہونے کے اعتبار سے، اب جس کو جتنا گھنا پلاٹ ہونا ہے، جتنی زینت والا پلاٹ ہونا ہے، جتنی رونق والا ہونا ہے، جتنے باغات ہونے ہیں، جتنے درخت ہونے ہیں، اتنا کہو سبحان اللہ، اور اس کی قدر کی ہے کرنے والوں نے۔ بزرگان دین میں سے بعضوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی 20-20 سال تک سالن نہیں چکا انہوں نے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے، کھانا سالن کھانے میں آپ کو کیا دقت ہے؟ सत्तू फक लिया करते थे, खाने भूख लगती थी सत्तू फक लिया, आटा वगैरह जो होता है उसको मिला के खा लिया करते थे पानी के साथ पी लिए। उनसे कहा गया कि खाना शाम खाने में या सालन खाने में क्या तकलीफ होती है आप? कहने लगे कि हम लोग वक्त का अंदाजा लगा लिए हैं कि खाना खाने के अंदर और सत्तू फकने के अंदर जितना वक्त जाये होता है खाना खाने की वजह से, वो सत्तू फक लेने की वजह से हमको उतना वक्त मिल जाता है जो खाना खाने में हमको ज्यादा लगाना पड़ता है। हमने कहा कि उतने मकदार के बजाय सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में ज्यादा लगा दिया करें। 20-20 साल अमल रहा है ये बुजुर्गान दीन का कि 20-20 साल गुजर गए सत्तू खाते हुए। क्यों? सुभान अल्लाह कहना है, जिक्र करना है, जिक्र कदर करने वाले ऐसे भी कदर किए हैं। तो बल बाकियात सालिहात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया बाकियात सालिहात सुभान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी जिक्रुल्लाह है, इसकी कदर करना है। और मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि बाकियात सालिहात में तमाम नेक आमाल भी आते हैं, नमाज भी इसी में है, रोजे भी इसी में है, जकात भी इसी में है, माल का सही खर्च करना भी इसी में है। तो ये क्या चीज है? खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन, तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक सवाब के एतबार से बेहतर है, बहुत सवाब इसका मिलेगा, माल औलाद के मुकाबले में सवाब ज्यादा मिलेगा और दुनिया में भी इसके जरिए से राहतें मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी कसरत करो। जो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत करता है उसके तकलीफों का बाब, परेशानियों का बाब उसकी जिंदगी से खत्म हो जाता है। और बाब नहीं, आपने फरमाया कि दरवाजे ही बंद होते हैं बड़े बड़े तकलीफों के मशक्कतों से, और उनमें जो सबसे छोटा दरवाजा जो बंद होगा वो ये है कि आदमी से हम खत्म हो जाएगा, यानी दुनियावी जिंदगी के अंदर फिक्र और गम खत्म होगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत करने से फिक्र और गम से नजात मिलती है। तो ये बाकियात सालिहात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों को बयान फरमाया है। वा खैरुन अमला, और उम्मीद रखने के एतबार से, उम्मीद वाबस्ता करने के एतबार से भी ये चीजें बेहतर है। माल क्या उम्मीद रख सकते हो इससे, औलाद से ज्यादा क्या उम्मीद रख सकते हो? नेक औलाद हो तो बड़ी बात है, नेक औलाद होती हो जब तक बच्चे छोटे हैं, बाले होने से पहले पहले नामे आमाल उनके जो होते हैं, उनके जितने आमाल हैं नेक काम वालिदैन के खाते में आते हैं। बच्चा अगर कुरान शरीफ पढ़ रहा है वालिद के खाते में आएगा, वालिदा के खाते में आएगा, जिक्र कर रहा है वालिद के खाते में, नमाजें पढ़ रहा है वालिद के खाते में, बड़े होने के बाद उसका अपना हिसाब शुरू हो जाता है। तो बच्चे जो होना नेमत है, उनके नेक आमाल अपने लिए जखीरा है, और अगर वो आगे चल करके नेक काम करते हैं तो फिर वो तो आदमी के लिए आखिरत भी बन जाएगी, दुनिया भी बन जाएगी। अगर नेक औलाद होगी तो खिदमत भी करेगी दुनिया के एतबार से, आखिरत में तो बहुत बड़ा जखीरा है उसका, जो काम होगा इसकी तरफ मंसूब हो जाएगा, वो दुआएं करेगा उसके लिए, रिसाले सवाब करेगा उसके लिए, उसके लिए बहुत कुछ काम कर सकता है आगे जा करके। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि उनके शादी नहीं हुई थी और वो शादी करते नहीं थे, कहते थे कि इसमें वक्त जाया होता है, औलाद वौलाद होगी उनको वक्त दो, जिक्र विकर ये सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। एक दिन उठे काफ से बेदार होने के बाद में बयान करने अपने मुरीदीन से और मुतालिकीन से कहने लगे मेरे लिए रिश्ते का इंतजाम करो। उनके लिए रिश्ते का इंतजाम किया गया, लड़की थी मौजूद, निकाह हो गया, निकाह हुआ उसके बाद में औलाद भी हुई अल्लाह के फजल से, औलाद हुई औलाद का इंतकाल भी हो गया फौरन ही। अब बीवी से कहने लगे जो होना था हो गया, मेरे साथ रहना हो तो रहो, ना रहना हो तो चले जाओ। हज़रत तामीर रहमतुल्लाह ने इस वाक़े का नकल किया क्योंकि मैं निकाह के जरिए से जो चाह रहा था वो हासिल हो गया। लोगों ने पूछा कि हजरत क्या माजरा है, आपने शादी भी की और फिर जो है आपकी औलाद भी हुई और अब तक आप शादी किए हुए नहीं थे, अब शादी किए क्या माजरा है ये, बुढ़ापे की उम्र में आपने शादी की है, पहले ही कर लेते तो अच्छा रहता था वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा कि मैं तो शादी से इस वजह से बचता था कि वक्त जाए ना हो और दुनिया के अंदर मैं अपने आप को सही तरीके से लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा इसमें तरद्दुद में रहता था, मैं अपनी जिम्मेदारी को सही निभाऊंगा या नहीं इस वजह से शादी नहीं किया था। लेकिन एक मरतबा मैंने देखा कि ख्वाब में मुझे दिखाया गया कि एक बूढ़ा शख्स है और हश्र का मैदान कायम है, पुल सिरात पर से गुजर रहा है, गुजरते हुए बिल्कुल लड़खड़ाने लगा वो। तो एक छोटा बच्चा आया और उस लड़खड़ाते हुए बूढ़े को लेकर के गुजर गया जल्दी से, तो उसका पुल सिरात का जो रास्ता था वो आसानी से हल हो गया। तो मुझे ये ख्वाब में दिखाया गया, तो मुझे जैसे ही ये ख्वाब नजर आया कि मैं समझ लिया कि औलाद जो है इंसान के लिए जखीरा, आखिरत अब नजात का जरिया बन सकती है, तो मैंने फौरन शादी का इरादा किया اور اس کے لیے جو ہونا تھا انتظام اللہ کی طرف سے مجھے اولاد بھی ہوئی اور بچپن میں اس کا انتقال ہوا اور یہ میرے لیے ذریعہ نجات ہو گیا. تو میں نے کہا کہ اب اللہ کا فضل ہے جو چیز مجھے حاصل ہونا تھی ہو گئی. ہو تو اولاد بعض دفعہ آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے اور آدمی کے لیے فتنہ بھی ہے, آزمائش بھی ہے, ذمہ داری ہو جاتی ہے بڑی. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے, ہنکا دیں گے, وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, زمین کو تم دیکھو گے کہ بالکل کھلی ہوئی ہے, کوئی چیز اس پر موجود نہیں ہے. وَحَشَرْنَاهُمْ, اور تم دیکھو گے کہ ہم نے لوگوں کو جمع کر دیا ہے سب کو. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, ان میں سے ہم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے, ساری کی ساری مخلوق قائم ہے. وعرضوا على ربك صفا, اور تم سب لوگوں کی تمام کی تمام قسمیں تمہارے پروردگار کے سامنے صف بنا کر کے کھڑی ہوئی ہوں گی, سب کو پیش کیا جائے گا. اب سب لوگ وہاں پر ہوں گے, ساری مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کر کے دنیا کے آخری انسان تک, اور سب کی صفیں ہوں گی, اور صفیں اعمال کے اعتبار سے, درجات کے اعتبار سے, انبیاء کا ایک الگ طبقہ, صالحین کا الگ طبقہ, صحابہ کا الگ طبقہ, صلحاء کا الگ طبقہ, شہداء کا الگ طبقہ, سب کی صفیں بندی ہوئی ہیں. ادھر کفار ہیں, منافقین ہیں اور فاسقین ہیں, گندے لوگ ہیں, برے لوگ ہیں, زناکار ہیں اور شرابی ہیں, الگ الگ ان کی صفیں بنی ہوئی ہیں, سب کو اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرۃ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ہم کہیں گے اس وقت میں ارشاد ہوگا اللہ کی طرف سے, تم لوگ آ گئے ہو ہمارے پاس, کما خلقناکم اول مرہ, جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ, اسی حالت میں آ گئے ہو, بالکل مادرزاد ننگے اور ختنہ بھی نہیں ہوگی, جیسے پہلے پیدا ہوئے تھے ویسی حالت میں دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کر کے قائم کر دیں, کھڑا کر دیں گے سب کو, سب کھڑے ہوئے ہیں اور سب ایسی حالت میں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برہنہ, کسی کی آنکھ پر کپڑا نہیں ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جس کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. ایک روایت میں یہ مضمون ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی, یا رسول اللہ, جب سب لوگ ہی برہنہ ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کوئی شرم وغیرہ محسوس نہیں کریں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ, وہاں فرصت ہی کہاں ہوں گی ایک دوسرے کو دیکھنے کی, سب اپنے نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے, سب کی نگاہیں اوپر ہوں گی, نیچے کون دیکھا, وہاں نیچے کوئی دیکھے گا ہی نہیں. تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جوڑا پہنائے جانے کا ذکر ہے, اور اس کی وجہ سے یہ جزی فضیلت ہے. جزی فضیلت کی وجہ سے کوئی کسی سے بڑا نہیں ہو جاتا, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں پہنایا جائے گا, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حبیب اللہ نہیں ہیں, آپ کو پہلے کیوں نہیں پہنایا جائے گا, آپ کا مقام تو بڑا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کا مقام نہیں گھٹتا ہے. اسی کی جزی فضیلت کی وجہ سے کلی جو کسی کا مقام ہے وہ مقام نہیں گھٹ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو, ان کے مرتبے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے سب سے پہلے انہیں کپڑے پہنائیں گے. کیوں ان کے لیے خاص طور پر یہ انتظام کیا جائے گا؟ اس کی وجہ مفسرین نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ جس وقت نمرود ان کو آگ میں ڈال رہا تھا تو اس دنیا کے سامنے ان کو بے کپڑوں کے برہنہ کر دیا گیا تھا. ایک اللہ کا پیغمبر ہے اور خلیل اللہ ہے, اتنی عظمت والے نبی, نبیوں کے جو باپ ہونے والے ہیں اور بڑے نبی, جو آخر الزمان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باپ ہوتے ہیں, اور ان کی نسل کے اندر بنی اسرائیل کا سلسلہ انہیں کے ساتھ ہے, بنی اسماعیل کا سلسلہ انہیں کے ساتھ ہے, ویسے بڑے عظیم الشان نبی کے ساتھ یہ بے احترامی کا پہلو کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے ان کو سب سے پہلے جوڑا پہنا کر کے ان کی عزت, ان کے مقام, ان کے مرتبے کو ظاہر کریں گے, اور بتا دیا جائے گا کہ ان کو ذلیل کیا گیا تھا دنیا میں, لیکن یہ سب سے زیادہ عزیز ہیں آج ہمارے پاس, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ مقام دیں گے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب سب کو جمع کیا جائے گا تو جب قبروں سے لوگ اٹھنے لگیں گے اس موقع پر میں بھی اٹھوں گا, اور اس وقت میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے جنت سے لباس منگائیں گے اور مجھے بھی پہنایا جائے گا وہاں پر. تو آپ ابھی اٹھیں گے وہیں پہنا دیا جائے گا, یہ بھی ایک روایت آئی ہے. تو علماء نے بیان فرمایا ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پہنا دیا جائے آپ کا مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام مخلوق میں سب سے پہلے پہنایا جائے گا. ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو خاص قرب خاص لوگوں کا مقام ہے، اور اس اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے ہی پہنا دیا جائے گا، اور تمام مخلوق کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنایا جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور بعض روایتوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کے کفن کو صاف ستھرا اور اچھا پہنانے کا انتظام کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو اپنے کفنوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، کفن ان کے ساتھ میں ہوں گے، تو کفن کو صاف ستھرا رکھو، یہ بھی روایتوں میں آیا ہے. اب مفسرین فرماتے ہیں کہ روایتیں مختلف ہیں اس سلسلے میں کہ کون کتنے لوگ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے یا کپڑے نہیں ہوں گے، کفن ہوگا ہوگا نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو بعض حضرات یہ بیان فرماتے ہیں کہ چند خاص اللہ کے نیک لوگ ہو سکتے ہیں اسے کہ جو اپنے جن کپڑوں میں دفنایا گیا ہو انہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے، ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کیونکہ روایتیں آئی ہیں. اور بعض عمومی حال یہ ہوگا کہ لوگ برہنہ ہوں گے، یہ ایک بات بیان فرمائی. تو لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ارشاد ہوگا آ چکے ہو ہمارے پاس جیسے ہم نے تمہیں سب سے پہلے پیدا کیا تھا، کہ برہنہ ہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کپڑوں کو تک نہیں پوچھنے والا ہے تو تم کیا اختیار رکھنے والے اپنی ذات کے اوپر. بل جام تم اللہ نہ جان لکم موعدہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا تم نے یہ گمان رکھ لیا تھا، تمہارا تو یہ عقیدہ تھا، تم نے یہ گمان کر لیا تھا اللہ نہ جان لکم موعدہ، ہم تمہارے لیے ہرگز کوئی وعدے کا دن متعین نہیں کریں گے. کیوں نہیں متعین کریں گے، ہم نے تو متعین کر کے دکھا دیا ہے، آ گیا وعدے کا دن. پھر کیا ہوگا، ووضع الکتاب، کتاب کو رکھ دیا جائے گا سامنے، نام اعمال کو سارے کھول کے رکھ دیا جائے گا. اب اندازہ لگائیے کہ جہاں پر ساری مخلوق ہوگی، بڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں اولاد بھی ہیں باپ بھی ہے بیوی بھی ہے ماں باپ بھی ہیں سب ہی ساری مخلوق ہے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، سارے صلحاء ہیں سارے شہداء ہیں، نیک بھی ہیں برے بھی ہیں منافق بھی ہیں فاسق بھی ہیں، سب کے سامنے ایک ایک کا نامہ اعمال پڑھ کے سنایا جائے کہ یہ بندہ دن کے اندر یہ کام کیا کرتا تھا، یہ بندہ رات میں یہ کام کیا کرتا تھا، یہ بندہ اندھیرے میں یہ کام کیا کرتا تھا، یہ بندہ اجالے میں یہ کام کیا کرتا تھا. اور ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کسی سے چھپی ہوئی بات ہوگی، پورا نامہ اعمال سامنے ہوگا جس طریقے سے اسکرین پر دکھا دیا جاتا ہے. اور یہ نامہ اعمال اللہ کو محفوظ رکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، آج کل چپوں کا دور ہے، ہر شخص جان سکتا ہے اس بات کو کتنا آسان ہے. ایک آدمی کی زندگی کے لیے ایک چپ کا انتظام کر دیا گیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو پوری زندگی پوری اس کی پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک کے پورے حال جو ہے ریکارڈ ہو جائیں گے، اور اسی کو وہاں پر جاری کر دیا جائے گا لوگوں کے سامنے کہ دیکھ فلاں موقع پر یہ کر رہا تھا، فلاں موقع پر یہ کر رہا تھا، فلاں موقع پر. اب بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے باپ کیا کر رہا تھا، باپ کے احوال بچوں کے سامنے، بچوں کے احوال باپ کے سامنے، بڑوں کے بوڑھوں کے کمزوروں کے ضعیفوں کے سب کے احوال سب کے سامنے ہو جائیں گے. وعرضوا علی ربک صفا فوضی الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، مجرمین کو ہولنا کی تعریف ہو جائے گی. فتر المجرمین، مجرمین کی حالت تم دیکھو گے، مشفقین مما فیہ، اپنے نام اعمال میں جو کچھ ہے جو کردار انہوں نے دنیا کے اندر کیا تھا اس سے ڈر رہے ہوں گے، ہائے سب کے سامنے کھلنے والا ہے. مشفقین مما فیہ ویقولون، کہنے لگیں گے مال یا ویلتنا، اے افسوس مال ہذا الکتاب، یہ نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے، یہ عجیب و غریب قسم کا نام اعمال ہے. لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، نہ اس نے کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے نہ بڑے گناہ کو چھوڑا ہے، سارے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر آ گئے ہیں. الا احصاها، ہر گناہ کو اس نے محفوظ کر دیا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، لوگ پالیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اپنے سامنے، جو بھی کیا ہے سامنے موجود آ جائے گا. حضرت شاہ انور شاہ محدث دہلوی محدث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل فرمایا ہے کہ لوگوں کے نام اعمال جسمانی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ شکل دے دیں گے، ان شکلوں کے اندر ظاہر ہو کے آ جائیں گے. جیسے کہا گیا ہے کہ جو انسان کا مال ہے تو کسی کا ناحق کھا لیا جاتا ہے وہ پیٹوں میں آگ کی شکل میں آ جائے گا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. نورانی کوئی مخلوق بن کے سامنے آ جائے گا. نماز کے متعلق پتا ہے کہ قبر میں جو ایک شخص کی شکل میں اچھی صورت کی شکل میں نماز جو ہے نمودار ہو کر آ جاتی ہے، اس کا ساتھی ہو جاتی ہے، رفیق بن جاتی ہے. تو ایک ایک عمل کا ایک ایک شکل بن کے آ جائے گی، ایک ایک شکل ایک ایک عمل کی ظاہر ہو کے آنے والی ہے. قبر میں بھی آنے والی ہے، حشر میں بھی آنے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگوں نے کام کیا ہوگا ان کے سامنے حاضر ہو کر موجود ہوگا وہ. وَلَا يَظْلِمُكَ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا پروردگار کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرے گا، جو جتنا کیا ہے اتنا ہی دیا جائے گا، جو نہیں کیا تھا وہ بھی تمہارے اوپر لاد دیا جائے، ایسا ہونے والا نہیں ہے، جو جتنا کیا اتنا ہی ہوگا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بیان کیجیے آپ لوگوں، یاد کرو اس وقت کو بھی جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. کانا من الجن، ابلیس کی اصل یہ ہے کہ وہ جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، تو وہ اپنے پروردگار کے حکم سے علیحدگی اختیار کر لیا، اللہ کے حکم سے معصیت کا راستہ اس نے اختیار کیا. افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی، اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کیا تم لوگ ابلیس کو، ابلیس کی نسل اور اس کی ذریت کو اللہ کو چھوڑ کر دوست بناتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، ابلیس تو تمہارا دشمن ہے، ابلیس کی نسل تمہاری دشمن ہے. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، بری ہے یہ بات ظالموں کے لیے بدلے کے اعتبار سے کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بدلے میں ابلیس کو لے رہے ہو، ابلیس کی باتوں کو لے رہے ہو. یہ ایک لمبا مضمون ہے، انشاءاللہ اللہ اس کو آئندہ بیان کریں گے، چونکہ گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اہم مضمون ہے ابلیس کے متعلق اور اس کی ذریت کے متعلق کچھ تفصیلات ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں کوشش کی جائے گی بیان کرنے کی. بس اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آخرت کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے، اور باقیات صالحات جتنا ہو سکے جمع کر لینے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولك الشكر كله، لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. نسألك اللهم الجنة ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، اس درس کو قبول فرمائیے، سننے سنانے کو قبول فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں سے، لغزشوں سے، کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے. اے اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے، ہمارے نام اعمال سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیجیے. اے الہ العالمین سر حشر ہم سب کو رسوا ہونے سے بچا لیجیے. اے اللہ نیک زندگی نصیب فرمائیے، ہدایت والی زندگی نصیب فرمائیے، ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائیے. اے اللہ دنیا کو آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والا بنائیے. اے الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم تمام کو صحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، خوشبختی والی زندگی نصیب فرمائیے، خوشگوار ازدواجی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائیے، ہمارے گھروں کے اندر برکت نصیب فرمائیے، ہمارے گھروں کے اندر رحمت کا نزول فرمائیے، کمائیوں میں برکت نصیب فرمائیے، زندگیوں میں برکت نصیب فرمائیے، موت میں زندگی برکت نصیب فرمائیے، موت کے بعد والی زندگی میں برکت نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین ایمان پر خاتمہ فرمائیے. اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے. اے الہ العالمین ایمان پر خاتمہ فرمائیے. اے اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائیے. ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.